بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سٹار ایشیا کا پروگرام گفتگو قیوم نظامی کے ساتھ. آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں، جو مہمان خصوصی آج میرے ساتھ گفتگو کریں گے، وہ استاد دانشور اور بدوی سکالر، جن کی باتیں آپ بڑی رغبت سے سنتے ہیں، اور وہ ہیں محترم جوید احمد گامدی صاحب. اب ان کے بارے میں میں علامہ اقبال کی زبان میں صرف اتنا کہوں گا، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. السلام علیکم جناب گامدی صاحب.
السلام.
کیسی طبیعت ہے جناب آپ؟ ٹھیک.
جی آپ کی نہایت اللہ کا شکر ہے.
گامدی صاحب، ایک تو پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی جانب سے اور سٹار ایشیا کی جانب سے کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے یہ وقت نکالا ہے اور ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ سے تبادلہ خیال کر سکے، گفتگو کر سکے. تو سب سے پہلے سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل جیسے کہ فکری اور علمی بحثیں ہو رہی ہیں جس معیار کی، وہ چند وہ مخصوص لوگ ہی اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر وہ کروڑوں لوگ جو اپنے دین کو بھی اور اپنی دنیا کو بھی سنوارنا چاہتے ہیں وہ نظر انداز ہو رہے ہیں، تو آپ اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے؟
میرا خیال یہ ہے جی کہ سوسائٹی کے دونوں طبقات اہم ہوتے ہیں، وہ لوگ جو دانشور ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو رائے قائم کرتے ہیں، جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کے دل و دماغ کو بھی تبدیل ہونا چاہیے.
جی.
اور بالخصوص مذہبی نقطہ نظر سے تو ہمارے ہاں ایسی علمی غلط فہمیاں ہیں کہ جن کو جب تک رفع نہیں کیا جاتا اس وقت تک آپ مذہب کے بارے میں بھی کسی صحیح نقطہ نظر تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ کام بھی اپنی جگہ مفید ہے، اس کے کچھ اچھے نتائج نکلے ہیں، اس سے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو بہت سی چیزوں کے بارے میں دوبارہ غور کرنے کا موقع مل رہا ہے. لیکن آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ اصل میں تو ہمارے مخاطب وہ کروڑوں لوگ ہونے چاہیے جو خدا نے پیدا کیے ہیں، خدا کی زمین پر بستے ہیں اور وہ ہماری بات کو سمجھنا چاہتے ہیں. اللہ کا دین کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں آیا، وہ تو اصل میں سب انسانوں کے لیے آیا ہے اور سب انسانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. تو اس وجہ سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان لوگوں تک بھی بات پہنچائی جائے. ان لوگوں تک بات پہنچانے کی کچھ ضرورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کی زبان میں بات کی جائے، ان کے لب و لہجے کو اختیار کیا جائے، وہ جن چیزوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں وہاں رکھ کر ان کو بات سمجھائی جائے، ان تک مذہب جس طریقے سے پہنچا ہے اس کی غلطی ان پر واضح کی جائے اور اس طرح ان کی ایجوکیشن کا بندوبست کیا جائے. اس کے لیے ہمارے ہاں میڈیا کے لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے جن کو اللہ نے کچھ بات کہنے کی یا پہنچانے کی صلاحیت دی ہے. میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسے کچھ انسٹیٹیوٹ وجود میں نہیں آ سکے جن میں دین کو ٹھیک طرح سے سمجھنے والے اور ہر سطح پر بیان کرنے والے لوگ پیدا ہوں.
جی
اب آپ میری مثال لے لیجئے، تو بہرحال میرا اپنا ایک ڈکشن ہے، میں ایک خاص پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں، میری اپنی ایک زبان ہے، میں ایک سطح پہ گفتگو کر سکتا ہوں.
جی
ایسے بہت سے لوگ پیدا ہونے چاہیے، کیونکہ ہم میں سے پیغمبر کوئی بھی نہیں ہے جو سوسائٹی کے ہر طبقے تک اپنی بات پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہوں. میڈیا کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ سوسائٹی کی ایجوکیشن کو حقیقت میں ہدف بنا کر پروگرام بنائے جا رہے ہوں، بلکہ بہت سی جو کاروباری ضرورتیں ہیں وہ اس کا باعث بنتی ہیں. تو اگر ان کے ہاں بھی لوگوں کو اللہ اتنی توفیق دے کہ چلیے آپ بہت سے کام کاروباری نقطہ نظر سے کر رہے ہیں تو کچھ کام ایسے بھی کر لیجیے،
تربیت کا کام بھی ہو جائے
کہ جن سے قوم کی تربیت ہو جائے، قوم کا کچھ علمی معیار بہتر ہو جائے، عام آدمی کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ دین کیا ہے، اس سے کیا تقاضے کرتا ہے، اور خاص طور پر جو ہمارا اخلاقی انحطاط ہے، کیونکہ دین کا اصل موضوع یہی ہے کہ آپ کی اس نفس کی تہذیب کر دی جائے، یعنی اس کا تزکیہ کر دیا جائے، تعمیر انسانیت ہو. یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ پوری قوم کو ہدف بنا کے اس کی تعمیر کا کام کریں. اس وقت تو ایک اور المناک صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر غلط مذہبی تعبیرات موجود تھیں یا جن چیزوں کو جہالت نے پیدا کیا تھا، میڈیا بھی چونکہ محسوس کرتا ہے کہ لوگ ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ان کو بڑی حد تک پروموٹ کیا جاتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ سوسائٹی کے سوچنے سمجھنے والے لوگ بیٹھیں اور سوسائٹی کے ان طبقات کی ایجوکیشن کا اہتمام کریں جن طبقات پر اصل میں قوم کا انحصار ہے.
بالکل ٹھیک. اور جن کو آپ ان کی رہنمائی کیے بغیر اپنے پورے سماج کو آپ درست نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کو ایڈریس نہیں کرتے.
یہ ممکن ہی نہیں،
جو نظر انداز
ممکن ہی نہیں ہے. دیہاتوں میں آپ کے وہ لوگ موجود ہیں، آپ کی 70-80% آبادی ابھی بھی دیہات میں بستی ہے اور وہ غربت کے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے،
ان پڑھ لوگ ہیں بےچارے،
ان کو کچھ معلوم نہیں ہے. ان کو مسجد کا مولوی جو دین بتا دیتا ہے وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ آسمان کی وحی ہے، الہام ہے،
کہ ہم نے ان کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے کہ جن کا فہم اسلامی کوئی نہیں ہے اور جو اسلام کی تبلیغ کر ہی نہیں سکتے، جو اتنے قابل ہی نہیں ہے. تو جو دیہاتی لوگ ہیں ان کو ہم نے ان مولوی حضرات کے پیچھے سامنے چھوڑ دیا.
چنانچہ وہ کچھ توہمات ہیں, کچھ رسوم ہیں, کچھ رواج ہیں جن کی وہ تبلیغ تلقین کرتے رہتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا عام آدمی جو وہ مذہب کے بارے میں بس اتنی معلومات رکھتا ہے کہ کسی موقع پر دعا کر لے گا, دعا کرا لے گا, ایصال ثواب کا اہتمام کر دے گا, کسی مرنے والے کو بخشوا لے گا. اس سے زیادہ مذہب کا رول اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہوتا, جبکہ مذہب کا حقیقی رول تو قومی تعمیر کا رول ہے, کیونکہ وہ تہذیب نفس کرتا ہے, انسان کی تعمیر کرتا ہے اور انسان کو انسان بناتا ہے. تو اس کے جو نتائج قومی زندگی میں ہونے چاہیے,
اس کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے.
میرا تو خیال یہ جی اس کو پہلی ترجیح بننا چاہیے ہمارے ہاں, اور یہ بدقسمتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا. نہ ہمارے ہاں یہ مذہبی جماعتوں کی ترجیح بنی ہے, نہ ہمارے ہاں یہ مذہبی اداروں کی ترجیح بنی ہے, اور نہ ہمارے ہاں ریاست کی کبھی یہ ترجیح بنی ہے. یہ افراد ہیں جن پر قوموں کی تقدیر کا انحصار ہوتا ہے. تو ان کو اگر آپ علمی لحاظ سے, فکری لحاظ سے بلند نہیں کرتے,
وجہ ہے کہ جو سماجی اور معاشرتی جو مسائل جن کا ہمیں سامنا ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم تو افراد کی تعمیر ہی نہیں کر رہے, ان کی شخصیت کی تعمیر اور تشکیل نہیں کر رہے.
اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے نظامی صاحب کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ شہروں کے اندر جو تھوڑے سے لوگ بستے ہیں اور ان میں بھی جو امرا کبرا اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں داخل کرا سکتے ہیں, ذہانت صرف یہاں پائی جاتی ہے. میں دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے دیہات کے اندر کتنی غیر معمولی ذہانتیں ہوتی ہیں جن کو ہم قومی سطح پر اوپر ہی نہیں اٹھاتے. یعنی مجھ سے آپ سے زیادہ بڑے دانشور اور زیادہ بڑا ویژن رکھنے والے لوگ وہاں خدا پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ اسکیم نہیں بنائی ہوئی کہ وہ صرف عمرائی کے لوگوں کو پیدا کرے گا, ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں, لیکن ہم نے ان کے راستے میں اتنی رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں کہ اس غریب آدمی تک ایجوکیشن بھی نہیں پہنچتی اور اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز ہے کیا نہیں, اور وہ پھر اسی زندگی میں جو کچھ بھی اس کے دن ہوتے ہیں بسر کر کے رخصت ہو جاتے ہیں.
اچھا گامدی صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ماشاء اللہ بڑی گہری نظر ہے مختلف مسائل کے حوالے سے, آپ پاکستان کا جو نمبر ون مسئلہ ہے آپ کے نزدیک وہ کون سا مسئلہ ہے؟
میں تو پاکستان کا بھی اور امت مسلمہ کا بھی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ غربت اور جہالت کو سمجھتا ہوں. میرا احساس یہ ہے کہ ہماری امت بنیادی طور پر انحطاط اور زوال کا شکار اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم نے غربت اور جہالت کو کبھی براہ راست ایڈریس نہیں کیا.
اچھا,
یعنی ہمارے ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس وقت کا معاشی نظام ہے, جو سرمایہ دار نظام ہے, اس کی اساس اس اصول پر ہے کہ آپ پہلے امیر کو امیر تک کیجئے, پھر ٹرکل ڈاؤن کر کے لوگوں تک بات پہنچ جائے گی. یہ چیز جو ہے یہ کبھی دنیا میں اس طرح نہیں, اس کے لیے ایک صدی انتظار کرنا پڑتا ہے آپ کو, اور وہ ایک صدی بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں کوئی مداخلت نہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو, اور اس طرح اکانومی اپنے راستے پر چلتی ہوئی وہاں پہنچے. غریب کا مسئلہ تو آج کا مسئلہ ہے, وہ آج مر رہا ہے. اچھا, جہالت اور غربت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. جہاں غربت ہوگی جہالت ہوگی, جہاں جہالت ہوگی غربت ہوگی. تو بنیادی مسئلہ تو یہی ہے, لیکن اس کے بعد اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا حادثہ یہ ہوا ہے کہ جمہوریت کو چلنے نہیں دیا گیا. یعنی جو سیاسی طرح پر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ, جس سے پھر بے شمار مسائل پیدا ہوئے. یعنی ہمارے ہاں جتنے بھی مسائل ہیں ان کی اگر آپ ایک لسٹ بنا لیں, فہرست بنا لیں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بنیادی طور پر یہاں سے پیدا ہوئے کہ ہم نے اپنے عوام پر اعتماد نہیں کیا. اگر عوام کو اپنا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جاتا, پارلیمنٹ کو حقیقی اختیارات منتقل ہوتے, بار بار کی مداخلت اس میں نہ کی جاتی. جمہوریت اصل میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آج آپ اٹھائیں گے اور کچھ فرشتے آپ کو مل جائیں گے اور ان کے ذریعے سے نظام قائم ہو جائے گا. اس کو چلنے دیا جاتا ہے, یہ اپنی غلطیوں کی خود اصلاح ہے.
جس طرح گامدی صاحب, دیکھا کہ جس طرح شوکت عزیز صاحب نے جو معاشی پالیسی دی, یہی آپ نے جیسے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹرکل ڈاؤن ہوگی نیچے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر تو بلکہ اجارہ داریاں معاشی جو ہیں وہ اور زیادہ تقویت پکڑ گئی ہیں. اور دیکھیں آپ, بینکر جو ہیں انہوں نے اتنا منافع کمایا ہے, اور جو شوگر ملوں والے اور سیمنٹ کے جو فیکٹری والے ہیں اور اسی طرح اسٹاک ایکسچینج والے, سارے وہ بڑے امیر ترین ہو گئے ہیں. اور امیر اور غریب کا جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک حد تک بڑھ گیا ہے. تو یہی میرا خیال ہے کہ آپ نے بالکل,
میں تو اس کو سرمایہ دارانہ معیشت کی بدماشی کہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ لوگوں کو باور کرا کے کہ انتظار کرو کبھی نہ کبھی تم تک روٹی پہنچ جائے گی, تو ان کو یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح سلا دیا جائے گا. ان کو اس کا احساس نہیں ہے کہ اس وقت جو غریب مر رہا ہے, جس کے بچے کے لیے تعلیم پانا مشکل ہو رہا ہے, جس کے لیے روٹی کا بندوبست مشکل ہو رہا ہے, وہ کہاں جائے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ میں آپ کو اپنے بچپن کی بات سناتا ہوں کہ اس وقت تعلیم کم سے کم امید کی ایک کرن ہوتی تھی. یعنی غریب آدمی بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ میرا بچہ پڑھ جائے گا تو یہ کسی نہ کسی طرح میرا سہارا بن جائے گا. وہ تعلیم گورنمنٹ اسکول میں مل جاتی تھی.
ہم
جن اسکولوں میں پڑھتے تھے علاقے کے بڑے سے بڑے آدمی کا بچہ
کم فیس ہوتی تھی,
بہت کم فیس پہ ہوتی تھی. آج کسی بچے کو تعلیم دلانا, یعنی یہ خواب بھی ہم نے لوگوں سے چھین لیا, یہ غریب آدمی سے یہ خواب بھی چھین لیا. اس لیے کہ تعلیم جیسی چیز بھی جب آپ کاروباری لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غریب آدمی کے لیے سانس لینے کی بھی کوئی, یعنی اس وقت مجھے یہ بتائیے کہ کون آدمی ہے متوسط طبقے کا, کون سا آدمی ہے جس کے اگر دو بچے ہیں تو وہ کسی اچھے اسکول میں ان کو پڑھا سکتا ہے؟ وہ اپنی روٹی کا بندوبست کرے یا بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرے. تو بجائے اس کے کہ ہم تعلیم کو عام کرتے, ہم نے جہالت کو بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور یہ اصل میں اس سرمایہ دارانہ معیشت کی بنیادی خرابی ہے. جب تک آپ اس اصول کو تسلیم نہیں کریں گے جو قرآن نے ہمیں بتایا کہ غریب براہ راست مخاطب ہونا چاہیے سوسائٹی کا, وہ غربت کو آپ ڈائریکٹ ہدف بنائیں اور اس کو ختم کرنے کے اقدامات کریں. ختم تو آپ شاید نہ کر سکیں لیکن کم کرنے کے اقدامات کریں, امیر اور غریب کے فرق کو کم کرنے کے اقدامات کریں, اور یہ دیکھیں کہ سوسائٹی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں, جیسے قرآن کہتا ہے کہ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم, جو آدمی محروم رہ گیا اس کا حق ہے آپ کے مال میں. وہ حق سوال یہ ہے کہ معاشرتی سطح پر, سماجی سطح پر, سیاسی سطح پر ہمیں ادا نہیں کرنا. اس حق کو ادا کرنے کے لیے یہاں کبھی کسی سیاستدان نے, کبھی کسی حکمران نے, کبھی کسی مذہبی رہنما نے اس کو موضوع نہیں بنایا, اور اگر بنایا
منظم کوشش نہیں کی,
کوئی منظم کوشش نہیں کی. یعنی ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس طرح اگر غربت بڑھتی چلی جائے گی تو اس سے جہالت اور بڑھے گی, اور بحثیت مجموعی یہ امت جس مقام پر کھڑی ہے اس سے زیادہ اور نیچے چلی جائے گی.
تو غامدی صاحب, جو میں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا موجودہ جو جمہوری نظام ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے جو سنہری اصول ہیں ان کے مطابق ہے یہ آج کا جمہوری نظام؟
دیکھیے بات یہ, ایک تو وہ جمہوری اقدار ہیں کہ جو اس وقت دنیا میں مسلبہ ہو چکی ہیں, وہ تو ٹھیک بالکل اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, لوگوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے, لوگ فیصلہ کریں کہ ان کا حکمران کس کو بننا ہے. یہ فیصلہ کرنا کہ کون ہمارے اوپر حکومت کرے گا, یہ اسلام کے نقطہ نظر سے بھی نہ تو کسی پوپ کا حق ہے, نہ کسی برہمن کا حق ہے, نہ کسی مذہبی پیشوا کا حق ہے, نہ بندوق کا حق ہے, نہ کسی سرمایہ دار کا حق ہے. یہ بہرحال لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. قرآن نے اس کو ایک اپنی سادہ تعبیر میں بیان کر دیا, امرہم شورا بینہم, کہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم ان کی رائے پر مبنی ہوگا. تو جب ان کی رائے پر مبنی ہوگا, یعنی اس میں جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی رائے پر مبنی ہوگا. یہ نہیں کہا کہ ان کے سرمایہ داروں کی رائے پر مبنی ہوگا, یہ نہیں کہا کہ ان کے پیشواؤں کی رائے پر مبنی ہوگا, ان کے مذہبی رہنماؤں کی رائے پر مبنی ہوگا. قرآن نے کہا امرہم عامۃ الناس, عام مسلمان پر قرآن نے اعتماد کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ ان کی تربیت تعلیم کو بہتر کیا جائے, وہ شریک ہوں اس کے اندر. عوام کی مرضی سے اگر آپ حکومتیں قائم کرتے ہیں, ان کی مرضی سے حکومتیں جاتی ہیں, تو یہ چیز تو اسلام کی اسپرٹ کے بالکل مطابق ہے.
اس کو کلیکٹو وزڈم بھی کہتے ہیں,
کلیکٹو وزڈم. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس پہ اعتماد کرنا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں, ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اگر آپ عوام پہ اعتماد کریں اور ان کی تربیت کا اہتمام کریں تو وہ حیرت انگیز طور پر صحیح فیصلے موجزے کر کے دکھا سکتے ہیں. تو اس جمہوری اسپرٹ کو تو اسلام نہ صرف یہ کہ قبول کرتا ہے بلکہ وہ اس کا مبلغ ہے. باقی پاکستان میں جو جمہوریت ہے, یہ تو آپ جانتے ہیں کیسی جمہوریت ہے, اس کو تو ایک دن کے لیے بھی نہ کبھی ایک دن کے لیے چلنے دیا گیا ہے. اس میں تو در حقیقت ہوتا ہی ہے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہو کر رہ گئی ہے, اس سے ڈکٹیٹرشپ بہتر ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم سے کم اس کے ہی کچھ فوائد اس قوم کو حاصل ہوتے
ہیں,
نہ وہ ہے نہ یہ ہے. تو جمہوریت کو آخری درجے میں اس قوم کی ضرورت بننا چاہیے. جمہوریت ہوا اور پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے, اور قومی زندگی میں اس کو ہماری کمٹمنٹ کا باعث بننا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب ملک کے دانشوروں کو نظریہ ضرورت قسم کی چیزوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے. سول سوسائٹی کو اس چیز کو اپنا مقصد بنا لینا چاہیے کہ یہاں جمہوری اقدار, جمہوری کلچر اور جمہوری رویے پہ نہ بنے.
اور جو بھی مسائل ہیں آج جن کا ہمیں سامنا ہے پوری قوم کو, وہ ہم حل جمہوریت کے رستے سے ہی کر سکتے ہیں.
جی بالکل ایسا ہی ہوگا. میں آپ سے عرض کروں کہ پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا اس معاملے میں کہ یہ جو ہمارے یہاں 9/11 کا حادثہ ہوا, اس کے بعد حکومت نے ایک فیصلہ کیا, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہو سکتا ہے کہ سیاسی رہنما ہوتے تو وہ بھی یہی فیصلہ کرتے. تو میں نے کہا میں آپ سے اتفاق کر لیتا ہوں, ہو سکتا ہے وہ بھی یہی فیصلہ کرتے, لیکن اس کے نتائج وہ نہ نکلتے جو ان لوگوں کے فیصلہ کرنے سے نکلے. اس لیے کہ سیاسی رہنما کا تعلق عوام سے ہوتا ہے, وہ عوام کو سمجھتا ہے.
ناظرین, یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گفتگو قیوم نظامی کے ساتھ, اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم جناب جوید احمد غامدی صاحب. گامدی صاحب میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے, جیسے آپ نے پہلے کوئی اشارے بھی کیے ہیں اس طرف کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑی آگے وہ ترقی کر رہی ہے, اس کے مقابلے میں بھی جب ہم عالم اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ ہم جو ہیں وہ ماضی میں ہی گم ہیں اور 1400 سال کی ہم باتیں کرتے ہیں, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو عالم اسلام ہے وہ اس کا مستقبل آپ کس طرح دیکھتے ہیں پھر؟ یہ
اگر تو یہی روش رہی تو پھر تو بہت تاریخ ہے. اس کی وجہ یہ کہ قوموں کا مستقبل اصل میں ان کے اندرونی عمل سے وابستہ ہوتا ہے, ان کا درون کیا کر رہا ہے. تو اس وقت ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ بھی کچھ تھوڑا بہت سوچتے ہیں وہ بڑی سادہ بساط بچھاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو آپ جذبات تھوڑے سے ان کے برنگیختہ کریں, ان کو آپ دین مذہب کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں, اس کے بعد آپ جہاد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو آپ کا غلبہ دنیا پر قائم ہو جائے گا. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ دنیا میں قوموں کی تقدیر علم سے وابستہ ہے. مغرب کو برتری حاصل ہوئی ہے دنیا پر تو علم سے حاصل ہوئی ہے, اور اگر مسلمان بھی دنیا کے اندر دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ علم کو اپنا مرکز اور محور بنائے. اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم مسلمانوں کا جو بڑا مسئلہ ہے, اگر اس کی تاریخ پر آپ نگاہ ڈال کر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی معاملہ رہا تو مستقبل تاریخ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے کچھ قوانین ہیں, ان کے مطابق ہی وہ عروج حاصل کر سکتی ہیں. عالم اسلام کے درون میں ابھی وہ اس طرح بھی پیدا نہیں ہوا جس کی بنیاد پر قومیں اٹھا کرتی ہیں. ہماری لیڈرشپ میں بڑی سادہ بساط بچھائی ہوتی ہے, وہ یہ خیال کرتے ہیں, خاص طور پر مذہبی ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے اندر کچھ ان کے جذبات بن گئے اکٹھا کر کے جہاد کی اسپرٹ پیدا کر دے اور وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے تو عالم اسلام اپنے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ حاصل کر لے گا. اس کا کوئی امکان نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ تحقیق اور جستجو ہے جس میں نئے جہان دریافت ہوتے ہیں. جب آپ اپنی قوم کی تعمیر علمی لحاظ سے کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نئی دنیاؤں کو دریافت کر رہی ہے. بہت سے دانشور جب دنیا کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ کم و بیش متفقہ طور پر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مادے کو توانائی میں بدلنے کا کوئی نیا ذریعہ دریافت ہوتا ہے تو کسی قوم کے لیے عروج کی بنیاد پڑتی ہے. ہم مسلمانوں کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کم و بیش 1000 سال سے ہمارے ہاں نہ تو قرآن علم اور عمل کا محور مرکز ہے جو خدا کی کتاب تھی ہمارے پاس, اور نہ ہم نے کبھی طبعی یا سائنسی علوم کو اپنی دلچسپی کا اصلی موضوع بنایا ہے. ہمارے ہاں لوگوں کی زیادہ دلچسپی طبعی علوم یا سائنسی علوم کی بجائے فلسفیانہ علوم سے رہی ہے. ہمارے ہاں زیادہ بڑے لوگ فلسفی اور زیادہ بڑے لوگ جو ہیں وہ صوفی ہوئے ہیں, اور ان کی دلچسپی کا اصلی موضوع مابعد طبیعیاتی مسائل ہوتے ہیں,
بالکل
یعنی میٹافزکس کے مسائل ہیں جن کے اندر وہ دعوے تحقیق دیتے رہے ہیں. یہ آپ کے بڑے بڑے لوگ ابن عربی اور ملا صدرا سے لے کر علامہ اقبال تک سب کی دلچسپی کا موضوع یہ ہے. طبعی علوم اور سائنسی علوم دنیا کے اندر فیصلہ کن ہو جاتے ہیں, چنانچہ وہ فیصلہ کن ہوئے ہیں. مسلمانوں کی دلچسپی اس میں نہیں رہی. تحقیق اور جستجو کو آپ اگر امت مسلمہ کی تاریخ پر ایک نظر ڈال کے دیکھیں تو ہمارے یہاں ختم کر دیا گیا, ایک مقلدانہ ذہن بنایا گیا. وہ علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے جس میں انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ پر تبصرہ کیا ہے کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری, یعنی یہ مسلمان جو ہے یہ اصل میں مقتول ہو چکا ہے, اور اس کو مارا کس نے ہے؟ اس کو ملائی نے مارا ہے, اس کو سلطانی نے مارا ہے, اس کو پیری نے مارا ہے.
بالکل ٹھیک.
سلطانی کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت ختم ہو گئی, عوام کی پارٹیسپیشن ختم ہو گئی, کچھ خاندان آپ پر مسلط ہو گئے, اس سے قیادت کے پیدا ہونے کا راستہ بند ہو گیا اور استبداد کا ایک نظام قائم ہو گیا. کیونکہ جمہوریت کیا کرتی ہے؟ وہ قوم کو اٹھاتی ہے اور قوم کی ذہانتوں کو اوپر لاتی ہے, اور یہ جو ملوکیت یا سلطانی ہے یہ خاندان کو بہتر رکھ کے اس کے
بالادست کر دیتی ہے.
یعنی جس طرح طبقات کچھ ہوتے ہیں وہ پھر اس کے گردے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور عام آدمی وہ بیچارہ پستا رہتا ہے,
اس کی
نشوونمائی نہیں ہوتی. تو سلطانی, اچھا پھر سلطانی کیا کرے گی؟ سلطانی نے کیونکہ امریت قائم کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ کے اندر محکومانہ ذہنیت پیدا کرتی ہے, تحقیق اور جستجو کا جذبہ اس سے ختم ہوتا ہے. یہی معاملہ ملائیت کرتی ہے. ملائیت کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ نے تحقیق نہیں کرنی, جستجو نہیں کرنی, آپ نے چیزوں کو دوبارہ نہیں دیکھنا, ریویو نہیں کرنا, جو آپ کو مل گیا ہے آپ نے دوسروں پر اس کو ٹھونسنے کی کوشش کرنی ہے. اس کو ملائیت سے,
اور اس میں ڈائیلاگ کی کوئی گنجائش نہیں,
ڈائیلاگ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. وہاں کفر کا فتویٰ ہوتا ہے یا دائیں ہوتا ہے یا بائیں ہوتا ہے. اچھا پیری بھی یہی کرتی ہے کہ وہ آپ کو مرید بناتی ہے. تو میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں مذہبی لحاظ سے لوگوں کو مقلد بنایا گیا, سیاسی لحاظ سے لوگوں کو محکوم بنایا گیا, اور جب لوگ اپنے اخلاق کا تزکیہ کرنے کے لیے خانقاہوں میں گئے تو ان کو مرید بنایا گیا. تو اس وجہ سے یہاں مرید پیدا ہوئے ہیں, مقلد پیدا ہوئے ہیں, محکوم پیدا ہوئے ہیں. وہ لوگ کے جو تحقیق کریں، جستجو کریں، جن کے اندر حریت ہو، جو آزادی کے ساتھ غور کریں، آزادی کے ساتھ مکالمہ کریں، ہم نے اس کی تربیت ہی نہیں پائی. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہاں تحقیق جستجو کا کوئی کام کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لینا، پکڑنا، دوڑنا، یعنی ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے. اس چیز نے اجتہاد کا دروازہ بھی بند کر دیا. تو جب تک آپ اجتہادی اسپرٹ اس قوم کے اندر نہیں پیدا کرتے کہ لوگ تحقیق کریں، جستجو کریں، مکالمہ کریں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو مسئلہ بنائیں اپنا، ایک تو اس طرف آئیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے علم ہی دو ہیں، ایک قرآن مجید جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، تاکہ ہم مذہبی یا ماد باد طبیعتی مسائل کے بارے میں بھول بھلیا میں نہ بھٹکتے پھریں. ایک باز اشارہ ہم کو خدا نے دے دی ہے، اس سے روشنی حاصل کریں، اور دوسرے سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم کو اپنی میراث سمجھیں، اور دوسرے یہ کہ مغرب اور مشرق کی تقسیمیں چھوڑ دیں. دیکھیے یہ انسانیت کا سفر ہے، کل ہم اس میں کھڑے تھے، آج وہ یہاں کھڑے ہیں. تو جو چیز صحیح ہے اس کو لیں اور لے کر اس کو ڈیولپ کریں اور اپنی پوری قوم کی تعمیر کریں. لیکن اس کا راستہ کہاں سے نکلے گا؟ اس کا راستہ نکلے گا تعلیم عام کرنے سے. آپ اگر اپنی قوم میں تعلیم کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر میرے بس میں ہو، اور ظاہر ہے ہم جیسے لوگ آپ جانتے ہیں خوابی دیکھ سکتے ہیں، میرے بس میں ہو تو جتنا ہم دفاع پر خرچ کرتے رہے میں وہ تعلیم پر خرچ کروں. اور میرے نزدیک تعلیم کی اہمیت یہ ہے، میرے نزدیک حقیقی دفاع اسی سے ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے اپنی قوم کو تعلیم یافتہ بنا دیا ہوتا تو آپ آج قوموں کی برادری کے اندر بڑے اعلیٰ مقام پر کھڑے ہوتے. لیکن ہمارے یہاں صورتحال یہ کہ ہم خیال کرتے ہیں کہ تیر تفنگزر وہ بھی مانگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنا دفاع کر لیں گے. دفاع قوموں کی خودی کی تعمیر سے ہوتا ہے، ان کی تعلیم سے ہوتا ہے. اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ کس مقام پر کھڑے ہیں، اور مادے کو توانائی میں بدلنے کا کوئی نیا ذریعہ آپ نے دریافت کر لیا ہے، یہ اصل میں وہ چیز ہے جہاں سے قوموں کے لیے تعمیر نکلتی ہے. ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما، ہمارے مذہبی پیشوا، ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہے. اور جب اس کا شعور ہی نہیں ہے تو پھر مستقبل تاریخ نظر آتا ہے. جس دن یہ شعور پیدا ہو جائے گا اسی دن روشنی کی پہلی کرن بھی نمودار ہو جائے گا.
ٹھیک بات. رام جی صاحب، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مفلسی سے بچو، یہ انسان کو کافر بنا دیتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں 6 کروڑ سے زیادہ جو شہری ہیں ہمارے، وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں. آپ یہ فرمائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اور اسلام جو ہے وہ اس کا کیا حل پیش کرتا ہے کہ آخر وہ بھی مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ان کو بھی وہ بنیادی حقوق ملنے چاہیے کہ وہ ایک آرام دہ کوئی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. تو اس میں آپ فرمائیے.
میں تو اس کا سب سے بڑھ کر ذمہ دار اپنے مذہبی طبقے کو سمجھتا ہوں.
اچھا.
ان کو اللہ نے دین کا شعور دیا تھا
جی.
اور بجائے اس کے کہ وہ قوم کے اندر اس بات کا جذبہ پیدا کرتے کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے، انہوں نے ان کو مذہبی جھگڑوں میں الجھا کے رکھ دیا. اور بعض ایسی مبہم باتیں کہیں کہ جن کے کوئی معنی نہیں ہے. مثلا ہمارے یہاں اسلامی نظام قائم کیا جائے اور اس طرح کی تحریکیں چلتی رہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں اسلام کو بھی غلط ریپرزینٹ کیا گیا
جی.
اور جو انسانی عقل نے حل تلاش کیے تھے غربت کے ختم کرنے کے، ان کو بھی روبہ عمل نہیں ہونے دیا گیا. کیونکہ ہم اپنے فتوے لے کر آ گئے. تو میرے نزدیک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ غربت کے مسئلے کو براہ راست ٹارگیٹ کیا جائے. لیکن میں قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں
جی.
قرآن مجید نے ایک مقام پر ایک خاص مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے بڑی غیر معمولی بات کہی ہے. ہوا یہ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ و جدال میں کچھ مصروفیت رہی تو اس میں خیبر کی زمینیں فتح ہو گئیں. جب خیبر کی زمینیں فتح ہو گئیں تو سرکاری ملکیت میں بہت سے رقبے آ گئے. اب اس کا اس وقت جو حل تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتے
تھے،
مال غنیمت کے طور پر تقسیم ہو جاتے تھے. قرآن مجید نے سورہ حشر میں اسے روک دیا.
اچھا
روکا، اور روکا کیا کہہ کے؟ یہ کہہ کے روکا کہ اگر یہ رقبے اس وقت لشکر میں تقسیم کر دیے گئے تو یہ دولت کے طریقے کے مطابق اغنیا میں بڑے بڑے لوگوں میں گھومنا شروع کر دیں گے.
پہلا یہ
گردشونی میں کرتی رہے گی. کیونکہ جب نجی شعبہ کام کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے. آپ اگر 10 آدمیوں کو لیں اور ان کو 5,000 روپے دے کے ایک وقت میں کہیں گے جاؤ جدوجہد کرو، آپ دیکھیں کہ کچھ وقت میں وہ 10 آدمیوں کے سارے روپے 2 یا 3 کے پاس جمع ہو چکے ہوں گے. یہ اصل میں دولت وہ ہو جاتا ہے. تو قرآن نے یہ کہا کہ جس وقت یہ تقسیم کر دیا جائے گا تو یہاں تو بڑے بڑے امراء کبرا وجود میں آ جائیں گے، اور تو کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا یہ کہا کہ ان کو سرکاری ملکیت میں رکھا جائے، قومی ملکیت میں رکھا جائے. یہ قرآن کے الفاظ ہے. تاکہ ان کے ذریعے سے آپ کیا کریں، ان کے ذریعے سے آپ غریبوں کی کفالت کر سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ آپ غریبوں کی کفالت کا بندوبست کریں اور غریبوں کی کفالت کو اصل مسئلہ بنائیں اپنا. یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہونا چاہیے. نہ ہمارے مذہبی طبقے نے اس کی اہمیت کو محسوس کیا، نہ ہمارے سیاستدانوں نے اس کی اہمیت کو بھی اگلے اجتماعی ہمارے سیاستدانوں کا کبھی موضوع نہیں ہوا.
حالانکہ وہ ترجیح پہلی ترجیح ہونی چاہیے،
پہلی ترجیح ہونی چاہیے. لوگ اٹھیں گے، لوگ اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنی روٹی کا بندوبست کر سکیں، وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکیں، وہ اپنی صحت کے مسائل حل کر سکیں، تو آپ سے مذہب کی بات بھی سنیں گے. تو اصل میں تو کسی قوم قوم کی بربادی ہو جاتی ہے جب اس کے اندر غربت کا عفریت آ جاتا ہے. بالکل. اس کے بعد آپ اس کو کچھ بھی نہیں بتا سکتے, کچھ بھی نہیں سمجھا سکتے. تو مذہبی طبقے کو بھی سب سے بڑھ کر جس چیز طرف توجہ کرنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ قوم کے اجتماعی ضمیر کو بیدار کر کے.
اب میرا خیال ہے کہ مذہبی جماعتیں بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ گزشتہ 60 سال میں دیکھیں کہ وہ اس سلسلے میں بڑی ناکام ثابت ہوئی ہیں, کہ بھئی وہ بہتر طور پر اس مسئلے کو اجاگر کر سکتی تھی, کیونکہ مسجدیں تو ہر جگہ ہیں نا, وہاں پر اگر جو امام ہیں جو خطیب ہیں وہ توجہ دیتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ انسان ہیں, مسلمان ہیں, یہ مر رہے ہیں بھوک سے, ان کی طرف توجہ دو, تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح سیاسی جماعتوں نے بھی کوئی اس کو پہلی ترجیح نہیں بنائی, جس کی وجہ سے وہ غربت جو ہے نا وہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے.
حکومت کا مسئلہ یہ تو وہ آنے کے بعد یہ خیال کرتے ہیں کہ اچھا جو سرمایہ دار نظام کے بنائے ہوئے قاعدے ہیں ان پر آپ کا خزانہ بھر گیا تو ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تحریک چلی, آپ تھوڑی دیر کے لیے سیاسی اختلافات کو الگ کر دیں, بنیادی ہدف کیا تھا؟ غریب کو روٹی کپڑا مکان ملنا چاہیے. یہ جذبہ بہت پاکیزہ جذبہ تھا, اس کو جب آپ فتاوی کا ہدف بنا لیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کے نزدیک پھر مذہب ایک طرف کھڑا ہوگا اور روٹی کپڑا اور مکان دوسری طرف کھڑا ہوگا, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مذہبی لوگ اس سے زیادہ درد دل کے ساتھ اس طرف آئے.
بالکل ٹھیک ہے, یہ روٹی کپڑا مکان ملنا چاہیے,
مکان ملنا چاہیے, اس لیے کہ یہ انسانیت کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. تو عدل اجتماعی کا شعور پیدا ہو, یعنی ایک سوشل جسٹس سوسائٹی کے اندر ہو, دولت کی منصفانہ تقسیم ہو, اس پر دانشور بیٹھے. دیکھیے مذہب جو ہے وہ کیا کرے گا؟ مذہب آپ کو اخلاقی لحاظ سے متوجہ کرے گا, اس جانب کچھ بنیادی رہنمائی دے گا. اصل میں تو ہمیں بیدار ہونا ہے اور ہمیں اس کے نظام بنانے ہیں. اور دنیا میں جو نظام بنے ہیں اس کے, یعنی اگر سوشلزم ہے, کمیونزم ہے, سرمایہ داری نظام ہے, اس کا بلاغ تجزیہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ان کی کیا بات ہمارے لیے مفید ہے. ہمیں کسی ایک کا اسیر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اچھی بات کو لے کر اپنی قوم کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
اچھا گاندھی صاحب, میں کبھی جب ہم تاریخ پر کوئی نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مثلا سر سید احمد خان نے جب کوئی تعلیم کی بات کی تو ان پر کفر کے فتوے لگے. اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے خلاف کفر کے فتوے لگے, پھر ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کے خلاف کفر کے فتوے لگتے رہے. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے جب کبھی کسی شخص نے علمی, فکری اور سیاسی اور معاشی سٹیٹس کو توڑنے کی بات کی ہے تو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. آج کل مثلا آپ جب سے آپ نے وہ تبلیغ شروع کی ہے اور قرآن پاک کو کھول کر ان کی آیات کو بیان کرنا شروع کیا ہے اس کے اصل پرسپیکٹو میں, تو اب آپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آپ کے خلاف کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں, مضامین بھی لکھے جا رہے ہیں. تو اس یہ سارا جو رویہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
یہ تو خیر جی بہت بڑے لوگ تھے, میں تو ایک معمولی طالب علم ہوں, لیکن میرے نزدیک ہماری قوم کا مزاج اس سے نمایاں ہوتا ہے. یعنی وہ اپنے بہترین لوگوں کو اسی طریقے سے تنقید کا ہدف بنا کے ان کو غیروں کی جھولی میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کو کسی چیز میں اختلاف ہے تو آپ اس کو علمی طریقے سے بیان کریں, آپ میوچل ریسپیکٹ کے ساتھ ایک دوسرے کا ذکر کریں, باہمی احترام آپ کے اندر قائم ہو, آپ دوسرے کو مخلص سمجھیں. یعنی اگر سر سید کوئی کام کر رہے ہیں, اقبال کوئی کام کر رہے ہیں, قائد اعظم کوئی کام کر رہے ہیں, تو آپ ان کے نقطہ نظر کو سمجھیں.
اقبال پہ بھی فتوے لگے ہیں.
علمی تنقید کریں, بڑی اچھی بات ہے, علمی تنقید کوئی بری چیز نہیں. علمی تنقید احترام کے ساتھ, علمی تنقید دوسرے کو مخلص سمجھ کر, علمی تنقید دوسرے کی نیت پر کوئی حملہ کیے بغیر. اور یہ جو کفر کے فتوے لگانے کا ہمارے علماء کا طریقہ ہے, بدقسمتی سے میں آپ سے عرض کروں کہ اس نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں سائنسدانوں کے بارے میں, آپ کسی سائنسدان کو اٹھا کر دیکھ لیجیے, ان سب کو زندیق اور کافری قرار دیا گیا اپنے زمانے میں. یہ تو جب مغرب میں کچھ ترقی ہوئی سائنس کی تو اب ہم ان لوگوں کو اٹھا کے اپنے ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں. ان کے زمانوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے. تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اس میں کوئی رد عمل نہیں ظاہر کرنا چاہیے, اس طرح کی چیزیں اپنی موت آپ مر جاتی ہیں. قوم کبھی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتی. اصل چیز یہ ہے کہ مخلصانہ جذبے کے ساتھ اور صحیح بات کو صحیح وقت پر کہنے کا طریقہ اختیار کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو ایک طالب علم کے طور پر یہ خدمت کرنی ہے اور ہر حال میں کرنی ہے, زندگی کے آخری سانس تک کرنی ہے. جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہے وہ اپنا کام کرے, میں اپنا کام کر رہا ہوں. میں تو اس پر ہمیشہ یہ تبصرہ کیا کرتا ہوں کہ ہر کسیرا بیر کار ساخت, اللہ نے ہر آدمی کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے. ہمارا کام یہ ہے ہم قوم کی تعمیر اور تعلیم کا کام کریں, تحقیق کریں, ریویو کریں جو کچھ پہلے موجود ہے, اس اسٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کریں اور اس میں اجتہادی اسپرٹ پیدا کریں. جن لوگوں کا وہ کام ہے وہ اپنا کام کرتے رہیں, تاریخ خود اپنا فیصلہ سنا دے گی کہ کس نے کیا کیا ہے.
اچھا گامبی صاحب, اب پروگرام کا یہ آخری جو وقت ہے وہ آ رہا ہے, تو میں ایک دو سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کون سے سیاستدان سے متاثر ہیں, اور اگر کسی سے متاثر ہیں تو اس کی کون سی خوبی تھی جس نے آپ کو متاثر کیا؟
بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں اپنی جگہ حریف رہے، قائد اعظم اور ابوالکلام آزاد، لیکن میں دونوں سے بہت متاثر ہوں.
اچھا،
قائد اعظم سے اس لحاظ سے کہ انہوں نے بڑی پاکیزگی کے ساتھ جدوجہد کی، یعنی سیاست میں اخلاقی اصولوں کا لحاظ رکھنا آسان کام نہیں ہوتا. ان کے بدترین دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے ان اصولوں کا خیال رکھا، اور اس لحاظ سے وہ ایک بڑے آدمی تھے. ان کی کسی تدبیر سے رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. پاکستان کا جو انہوں نے مقدمہ لڑا اس کے معاملے میں دو رائے ہو سکتی ہیں اور گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک شخص کی کمٹمنٹ، اس کا اخلاص، اس نے کس طریقے سے جدوجہد کی اور کس طریقے سے وہ ان سب چیزوں سے بلند رہا جن چیزوں کی بنیاد پر سیاستدان بالعموم رسوا ہوتے ہیں، اخلاق کی اقدار کو کتنے اعلیٰ درجے پر انہوں نے قائم رکھا اور اپنے اندر کتنی تبدیلیاں کی. دیکھیے، وہ ایک خالص مغربی مزاج کے آدمی تھے. آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد انہوں نے اپنے لباس میں تبدیلی کی. اردو زبان کے بارے میں آپ ان کے اس پیغام سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کس شدت کے ساتھ یہ کہا کہ پاکستان کی زبان وہی ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قومی لیڈر کی حیثیت سے وہ معاملات کو دیکھتے تھے، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. ابوالکلام آزاد کی میں اس لیے بڑی قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان کے اندر جو مسلمان تھے ان کو بچانے کی جدوجہد کی، اور اگرچہ پاکستان کے معاملے میں ان کا نقطہ نظر مختلف تھا، لیکن وہ مسلمانوں کے پورے مسئلے کو جس نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور جتنی استقامت سے انہوں نے دیکھا اور آخر تک دیکھتے رہے، اور جس طرح جدوجہد کر بعد میں مسلمانوں کی جو خدمت کی، وہ بڑی غیر معمولی بات ہے. یہ تو ماضی کی بات ہے. موجودہ زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل لیڈر صرف ایک ہی پیدا ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. یعنی اس کے بعد تو ہمارے یہاں سیاستدان اس طرح پیدا نہیں ہوئے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان کو بھی پھانسی کے تختے تک پہنچا دیا، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو ان کی قدر کرنی چاہیے تھی. ان کی خامیاں اپنی جگہ ہر انسان میں ہوتی ہیں اور میں بھی اس پہ تنقید کر سکتا ہوں، لیکن وہی ایک شخص ایسا تھا کہ جس کو اگر موقع دیا جاتا تو شاید ہم جمہوریت کے راستے پر چل سکتے تھے.
ٹھیک، تو یہ آپ ان کی یہ خوبی جو ہے کہ انہوں نے جمہور کو جگایا اور جمہور کی بات کی، طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. یہ بات
ذہنی سطح وہ تھی کہ جس پر وہ قوم کی رہنمائی کر سکتے تھے. انہوں نے جمہور کو جگانے کی کوشش کی، ایک نیا آدرش، ایک نیا نسب العین دیا. میں اور آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کچھ بیداری تو پیدا ہوئی، لوگ کچھ اٹھے. ان کی بہت سی تدبیریں ایسی ہیں جس پر میں تنقید کر سکتا ہوں اور ان سے اختلاف کر سکتا ہوں، تنقید کر سکتا ہوں. یعنی ہم بہت سی چیزوں پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک سیاسی عمل کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اعلیٰ درجے کے لوگ پیدا ہوں، اور وہ بہرحال ہمارے ہاں ایک اعلیٰ درجے کے سیاستدان تھے. اور اس طرح کے لوگوں کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان سے اختلاف کرنا چاہیے، ان پر تنقید کرنی چاہیے. وہ ہوتا ہے آج وہ موجود ہوتے تو میں زیادہ شدت سے ان پہ تنقید کر رہا ہوتا، لیکن تنقید اور چیز ہے، اختلاف اور چیز ہے. ایک شخص کا کیلیبر ایک بالکل مختلف چیز ہے. اس کیلیبر کے، اس ذہانت کے، اس شان کے لیڈر کم کم پیدا ہوتے ہیں. اس طرح کا کوئی آدمی پیدا ہو جائے تو قومیں ہمیشہ اس کی حفاظت کرتی ہیں. ہماری قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسے قبرستان پہ پہنچا کے واپس آ جائیں.
اچھا، اب آخری میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 8 جنوری کو آپ کو پتا ہے 2008 میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا جو منظر نامہ ہے مستقبل کا، اس کے بارے میں آپ پر امید ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جس کا
میں تو بہت آزردہ خاطر ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے اس 2-3 ماہ کے اندر جو کچھ ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی حساس آدمی اس کو کسی حال میں بھی گوارا کر سکتا ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں آئین کو ایک بڑی مقدس دستاویز سمجھتا ہوں. مجھے اس آئین سے 10 جگہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمارا قومی میثاق ہے. اور میرا نقطہ نظر مذہبی لحاظ سے یہ ہے کہ پاکستان کا آئین چونکہ قومی میثاق ہے، اس پر ہم نے ایک عہد باندھا ہے، ہم اس پر حلف اٹھاتے ہیں. اس وجہ سے اس کو توڑنا، اس کو معطل کرنا، اس کی جانتے بوجھتے خلاف ورزی کرنا ایک بدترین جرم ہے. میں تو اس کو کبیرہ گناہ سمجھتا ہوں، اور میرے نزدیک اس معاملے میں کسی مسلمان کو اور کسی پاکستانی کو کبھی دو رائے نہیں رکھنی چاہیے. یہ آئین در حقیقت ہماری اس وقت حفاظت کا ذمہ دار ہے. اگر ہم نے اس کے تقدس کو پامال کر دیا، جو بہت پامال ہو چکا ہے، تقدس کو پامال کر دیا، تو پھر کوئی قومی مثال دوبارہ وجود میں لانا آسان
اور نہ ملک کے اندر عزت رہے گی نہ ملک کے باہر کوئی غبار رہے گا.
میں تو بھٹو صاحب کے بڑے کارناموں میں اس کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک کو ایک آئین دیا. کم سے کم ہم اس آئین کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مجموعی اتفاق اس آئین پر تھا. اور اس وقت پاکستان میں آج کے زمانے کے مقابلے بہت بڑے لوگ تھے، یعنی مذہبی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی بڑے لوگ تھے جنہوں نے اس پر اتفاق کیا تھا. اس اتفاق کو ہمیں ایک قیمتی دولت سمجھنا چاہیے تھا. تو آئین کے معاملے میرا نقطہ، جب اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو میں اسے قتل سے تعبیر کرتا ہوں، اور میرے نزدیک اس معاملے میں بڑی آزردگی ہوتی ہے. دوسری جو بڑی چیز ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ ادارے بدقسمتی سے بنتے ہیں اور پھر بگاڑ دیے جاتے ہیں. عدلیہ کا ادارہ جس طریقے سے اس وقت تباہ ہوا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کا کتنا دکھ اور کتنا غم ہے مجھے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر ادارے اس طرح تباہ ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ قومیں بھی ڈوب جائیں.
اس کا مطلب پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں,
پاکستان کو تباہ کرنے کا معاملہ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ معمولی چیز رہی. اسی طرح جس چیز کو آپ میڈیا کی آزادی کہتے ہیں, یہ اصل میں جمہوریت کی اساس ہے, کیونکہ جتنا احتساب اس ذریعے سے ہوتا ہے کسی اور ذریعے سے نہیں ہوتا. اور جمہوریت جب بھی آتی ہے وہ پہلے مرحلے میں کچھ تھوڑا سا حدود سے تجاوز کرتی ہے, اس کو برداشت کرنا چاہیے, اس کے بعد یہ تو اصل میں وہ دکھ ہے, درد ہے جس کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. باقی میرے نزدیک پاکستان کے معروضی حالات میں ان لیڈروں کی رائے زیادہ صحیح تھی جو یہ سمجھتے تھے کہ راستہ نکالنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ ایکسٹریم پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس طاقت بھی وہی ہونی چاہیے جو قائد اعظم اور مہاتما گاندھی کے پاس تھا.
گاندھی صاحب, میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ سے وہ سوالات پوچھ سکیں جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور آپ ان کا جواب دے سکیں. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ ہمارا آج کا پروگرام دیکھ رہے تھے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ نے جوید احمد گاندھی صاحب کی بصیرت افروز باتیں سنی. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ ان کی باتوں پہ غور کریں. اور آخر میں میں صرف یہی کہوں گا, کچھ نہیں مانگتے ہم لوگ بجو جز نے کلام, ہم تو انسان کا بے ساختہ پن مانگتے ہیں. ناظرین, آپ کا بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.